کل تعوذ کی بات ہوئی تھی، اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عام طور پہ مسلمان پڑھتے ہیں اعوذ، یا تو عین سے شروع کرتے ہیں یا حمزہ سے، اعوذ، حمزہ کے بعد عین ہے، اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں شیطان مردود کے شر سے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا ان تین ناموں سے ہوئی ہے۔ اللہ اس میں ذات ہے جو تمام صفات کا حامل ہے، اور اس میں اعظم ہے۔ اللہ، لفظ اللہ، یا اللہ، اللہ والے جب اس طرح بولتے ہیں تو یہی اس میں اعظم ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب اسبانی، بڑے پیر صاحب رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ، اللہ کا نام اس میں اعظم ہے، اگر دل میں غیر اللہ نہ ہو، اگر دل میں غیر اللہ نہ ہو تو یہ اس میں اعظم ہے۔ ایسی بات ہے، یہ کم لوگوں کے ہوتا ہے، ہم جیسے لوگوں میں کم ہوتا ہے، اللہ والوں کا دل غیر اللہ سے خالی ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کا نام اس میں اعظم ہے اگر صحیح طریقے سے اس کو لیا جائے، اور یہ نام سوائے اللہ کے کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اور رحمان اور رحیم اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تسمیہ میں اپنا تعارف کرایا، پہلے جملے کو تعوذ کہتے ہیں، دوسرے کو تسمیہ کہتے ہیں، بسم اللہ اس میں اللہ کا نام ہے، تسمیہ۔ تو تسمیہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا کے بندوں کو امید دلائی کہ جس مالک کا تم نام لے رہے ہو وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعارف کیا ہے؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے وہ قہار ہے، جبار ہے، وہ بہت، حالانکہ یہ قہار جبار بھی کوئی اردو کے معنی میں نہیں ہے کہ نعوذ باللہ بہت ظالم ہے، بہت سخت ہے۔ قہار کا مطلب قدرت قاہرہ والا، تمام قدرتیں اس کے پاس ہیں، اور جبار کا مطلب ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والا، یعنی بگڑی بنانے والا۔ لیکن یہ سب نام چھوڑ کے کون سا نام لائیں جو بالکل ٹھنڈے ٹھنڈے اور رحمت کی شان دونوں میں خوب ہے، دونوں ایک ہی تقریباً، رحمان اور رحیم تقریباً ایک ہی معنی ہے، رحمان میں اور زیادہ مبالغہ ہے، رحیم بھی، یہ دونوں رحمت والے نام اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے ساتھ اپنے تعارف میں اللہ تعالیٰ یہ نام لے کے آ رہے ہیں۔ اور وہاں بھی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس رب العالمین پالنے والے کے لیے، وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو اپنے تعارف میں بیان فرمایا، لہذا اکثر اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کا ظہور ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ گناہوں پر مصر ہوتا ہے تو دوسری صفات بھی بعض دفعہ نازل ہو جاتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا تعارف کرا کے بندوں کو امید دلائی کہ جس مالک کا تم نام لے رہے ہو وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ، الحمدللہ کے معنی ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو الحمد شریف جس کو کہتے ہیں سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کو بعض لوگ سمجھتے ہیں فاتحہ کرنے کے لیے اتری ہے، حالانکہ فاتحہ کا مطلب افتتاح ہے۔ قرآن کریم کا جو افتتاح ہو رہا ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، یعنی یہ پہلی سورت ہے تو اس سے افتتاح ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہی عظیم الشان سورت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل فرمائی۔ تو الحمدللہ، الحمد تمام تعریف ہیں، الحمد تعریف کی جتنی قسمیں ہیں، صرف حمدللہ ہوتا تو معنی الگ ہو، الحمدللہ، الف لام جب کسی چیز میں مل جاتا ہے تو اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جتنی بھی تعریف ہے، جو بھی تعریف ہیں، سب اللہ کے لیے خاص ہیں، الحمدللہ صرف اللہ کے لیے، الحمدللہ کے معنی سب تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی پوری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، مجھے تفسیر پڑھاتے ہوئے فرمایا کہ تعریف کی چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، بندہ اللہ کی تعریف کرے جو کرتا رہتا ہے۔ دوسرے، یہ اللہ بندے کی تعریف کرے، جیسے بعض بندوں کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، بعض دفعہ اپنے محبوب کی تعریف فرما رہے ہیں، دوسرے انبیاء کی تعریف فرما رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ بندہ اللہ کی تعریف کرے، وہ تو کرتا ہی ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کی تعریف فرماتے ہیں، یہ بھی یہ بھی یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے۔ جیسے ہم اپنے شعر کی تعریف کریں، قاری اپنے قرآن کے پڑھنے کی تعریف کریں، تو یہ اسی کی صفت ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں بندے کی تعریف، تو بندے کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا اور اسی نے توفیقات سے نوازا ہے۔ تو جو تعریف اللہ تعالیٰ بندے کی کر رہے، دوسرا نمبر یہ ہے۔ تیسرا، بندہ بندے کی تعریف کرے، یہ بھی ہوتا ہے، فلانے صاحب بہت اچھے ہیں، فلانے بہت عادل ہیں، بہت نیک ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، بہت نیک ہیں، بندہ بندے کی تعریف کرے، یہ تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم، اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کرے۔ اللہ تعالیٰ یسبح للہ ما فی السماوات و الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف فرمائے۔ یہ چاروں قسمیں اللہ کے لیے خاص ہیں، کوئی مخلوق اس لائق نہیں کہ اس کی تعریف کی جائے۔ یعنی جب بندہ بندے کی تعریف کر رہا ہے تب بھی اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ بندے کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کوئی کہے یہ عمارت تو بہت اچھی بنی ہے، تو عمارت خود سے تو نہیں بنی، فوراً کون ہے بنانے والا، ٹھیکے دار کون ہے، اس کا نقشہ بنانے والا کون ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ بندے کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں بندے کی تعریف نہیں ہوتی، بلکہ تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے۔ تو یہ چار قسمیں اللہ کے لیے خاص ہیں، کوئی مخلوق اس لائق نہیں کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اگر کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ بندے میں اگر کوئی خوبی ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی آتا ہے۔ اور اگر کوئی اپنا کمال سمجھنے لگے، انتہائی احمق قسم کا آدمی ہے جو اپنے آپ کو اس لیے بھول جائے تعریف سن کے، میں ایسا ہوں تو مجھے کس نے بنایا، اتنی تجھے عقل نہیں ہے کہ تو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، جس نے بنایا فوراً اس طرف انتصاب ہونا چاہیے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ میرے ظاہر کی تعریف فرما رہے ہیں، باطن میں جو گندگی بھس بھرا ہوا ہے اگر لوگ وہ دیکھ لیں تو تعریف کرنا تو درکنار، لعنت کریں اور کوئی مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے، یا اللہ تعالیٰ کی ستاری کی چادر کی تعریف ہو رہی ہے، یا ہمارے تمہارے عمل اور علم دین کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے عیب کو چھپا دیا اور عیوب کو چھپا دیا، محاسن اور نیکیوں کو اجاگر کر دیا۔ پھر وہ اگر کوئی تعریف کر رہا ہے تو پھر یہ کہے ایسا ہی جیسے بھیک منگے کو کوئی کہے تمہارے پاس بہت بہت پیسہ ہے، تو وہ اکڑنے لگے واقعی میرے پاس بہت پیسہ ہے، صبح سے شام تک تو دروازے جا کے بھیک مانگتا ہے اور شام کو اکڑ رہا ہے کہ آج میں نے 2000-5000 کما لیے، تو کس سے کمایا؟ اس کو اکڑنے کا کیا حق ہے؟ اسی طرح ہم بندے بھی فقیر ہیں اللہ کے، ہمیں اکڑنے کا کوئی حق نہیں ہے، جو دیا ہوا سب اللہ تعالیٰ نے کی آتا ہے۔ تو یہ اللہ والے اپنے مریدوں کی یہ اصلاح فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی تعریف کے زوم میں گرفتار نہ ہونا، یہ بہت ہی بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی لیے غرور کرنے والے کو مغرور کیوں کہتے ہیں؟ غرور کا مطلب کیا ہے؟ دنیا دار الغرور ہے، کیا مطلب ہے؟ دنیا غرور کرتی ہے، غرور کا مطلب دھوکا ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ مغرور مطلب وہ آدمی جو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، ان سب چیزوں کو، اپنے کوٹھی بنگلے کو یا اپنی دینداری کو اپنا کمال سمجھتا ہے۔ جو دے سکتا ہے وہ کمال دے سکتا ہے، وہ زوال بھی دے سکتا ہے۔ لہذا جو عقل مند ہوتا ہے اس کو یہ خیال ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اگر کسی بھیک منگے کو بھیک کے پیالے میں کوئی 1 کروڑ کا موتی دے دے تو اس میں بھیک منگے کا کیا کمال ہے؟ یہ تو دینے والے کا کمال ہے۔ ہمارے پاس جو نعمتیں اور خوبیاں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہیں، ہمارا کمال نہیں ہے، اس لیے تعریف کے قابل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب کمالات اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انتم الفقراء فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے سب کے سب انسانوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، ہر انسان اللہ کا فقیر ہے۔ فرمایا انتم الفقراء، ہم تو ان کے رجسٹرڈ فقیر ہیں، یعنی ہمیں تو ہمارا نام ہی فقیر رکھ دیا۔ جب ہم فقیر ہیں تو ہماری ہر چیز اللہ کی بھیک ہے، آنکھ کی بینائی بھی، کان کی شنوائی بھی، زبان کی گویائی بھی وغیرہ، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بھیک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب چاہتے ہیں دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں واپس لے لیتے ہیں۔ ہم اپنے جسم و جان کے مالک نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے اعضاء کو مرضی الہی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آنکھیں جس نے دی اس کے حکم کے مطابق استعمال ہوگی، کان جس نے دیے اس سے گانا سننا، غیبت سننا ناجائز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، آنکھوں سے بدنگاہی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو جس نے جو چیز دی ہے اس کا حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری فرما برداری میں اس کو لگانا، میری نافرمانی میں استعمال نہ کرنا۔ جیسے ہم نے کسی کو 100 روپے دے دیا، جیسے ہی ہم نے دیا اس نے جا کے فوراً پڑیا خرید لی، ایسے ہوتے ہیں نشہ ہی، تو ہم آئندہ اس کو دیں گے، بلکہ بس چلے گا تو اس وقت بھی اس سے چھین لیں گے کہ ہم نے اس لیے دیا تھا، ہم نے تو دیا تھا تم روٹی کھاتے، تم کہہ رہے تھے ہم بھوکے ہیں۔ یہ لوگ اکثر اسی طرح مانگتے ہیں، بہت بھوکے پیٹ میں، صبح سے کچھ نہیں ملا، اب انسان نے دے دیا، بھوک تو تھی یا نہیں تھی، جا کے اس نے نشے کی چیز خرید، تو غلط خریدنے سے جو دینے والا ہے وہ ناراض ہوتا ہے، اس کا بس چلے تو وہ چھین لے۔ لہذا ہمارا تو بعض بس نہیں چلتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، لہذا جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو مرضی الہی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، اور اسی وجہ سے خودکشی حرام ہے، کیونکہ کوئی شخص اپنی جان کا مالک نہیں ہوتا، لہذا اس کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان میں اپنا تصرف کرے اور اس کو تلف کرے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی کسی بھی چیز کو، جان کو تو ایک ساتھ نقصان پہنچانا ہے ہی گناہ، یہ گٹکے کھانا، یہ سگریٹ پینا، یہ اس طرح کی نشہ کرنا، یہ سب انسان کو گھلاتا ہے، اور اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اہل علم فرماتے ہیں جس چیز کے کھانے سے، جس نشے یا کھانے سے، کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کے کھانے سے، اس کی عادت سے نقصان ہو تو یہ خود گناہ ہے، کیونکہ اپنے جسم کو نقصان پہنچانا گناہ ہے، جس طرح کلی گناہ ہے، یعنی پورا جسم تلف کر دے تو حرام ہے خودکشی، اسی طرح تھوڑا کر کے نقصان پہنچانا بھی ناجائز ہے۔ تو سگریٹ پینا یا گٹکا کھانا یا ایسی جتنی چیزیں ہیں جس سے آدمی ہلاکت کی طرف جاتا ہے، یہ نہ صرف یہ کہ اس میں مال کا نقصان ہے، دنیا کا نقصان ہے، بلکہ یہ اللہ کا بھی نافرمان ہے، ایسی چیز استعمال کر رہا ہے جو اس کے فائدے کی نہیں بلکہ نقصان کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔